مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کی خراب و کامرانی اور مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا راز اس بات کے مجھ میں ہے کہ وہ اپنی زندگیاں اپنے اعمال و کردار اس طرح بنا دے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بنائے تھے. جس روز ہمارے اعمال اور ہمارا کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت کے مطابق بن گیا اور ہم نے اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کے مطابق ٹھان لیا. یقیناً وہ دن وہ ہوگا جب دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کے سامنے دم نہیں مار سکے. آج اگر مسلمان تباہی و بربادی ندامت اور ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے پہ مجبور ہے, آج اگر مسلمان کی تقدیر کا مالک کافر قوتیں بن کر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں کو پتلیوں کی طرح نچا رہے ہیں, آج اگر مسلمان قوم غیروں کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کر ان سے بھیک مانگنے میں مبتلا ہے, آج اگر مسلمان قوم کو در در سے رسوائی اور ذلت اور ہر جگہ کی پریشانی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم تعداد میں کم ہیں. آج اگر حساب لگایا جائے تو اس زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی عقیدہ اور نظریہ کو ماننے والی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. ایک عرب 25 کروڑ مسلمان اس سرحد پہ موجود ہیں. اگر آپ سرمایہ اور دولت کے حساب لگائیں تو جتنی دولت اور سرمایہ مسلمانوں کے پاس ہے آج اس دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اگر آج آپ رقبے اور حکومت کا حساب لگائیں جتنی حکومتوں پر اسلام کا فریضہ لہرا رہا ہے اور جتنا کوٹہ عرب مسلمانوں کے پاس ہے, نہ یہودیوں کے پاس اتنے مملکتیں, نہ عیسائیوں کے پاس اتنی مملکتیں ہیں, نہ ہندوؤں کے پاس اتنی مملکتیں ہیں, نہ بدھ مت کے پاس اتنی مملکتیں ہیں, نہ مجوسیوں کے پاس اتنی مملکتیں ہیں. تعداد میں مسلمان سب سے زیادہ ہے, دولت سرمائے کے لحاظ سے مسلمان سب سے آگے ہیں, حکومت اور زمین کے رقبے پر قبضہ کے لحاظ سے مسلمان نمبر ون ہے. تو پھر سوچنے کی یہ بات ہے کہ پھر آج مسلمان غریب کیوں ہیں, آج مسلمان رسوا کس لیے ہیں, آج مسلمان تباہی اور بربادی کے جڑوں میں کیوں گر رہا ہے. جبکہ ایک وقت تھا کہ مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے, جبکہ ایک وقت تھا کہ مسلمان صرف مکہ اور مدینہ تک موجود تھے, جبکہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی تھی, جبکہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی بڑی مملکت نہیں تھی، لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کا نام سن کے کام تھی، بڑی بڑی قوتیں اور سلطنتیں مسلمانوں سے پریشان اور لڑتا اور ترتا رہتی تھی. میرے بھائیوں، اگر ہم اس بات کی طرف غور کریں اور میری آج کی ساری تقریر کا محور اور مقصد بھی یہی ہے، ہم ایسی تقریر کبھی نہیں کرتے کہ جس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو، جو بے عزتی اور بے مقصد ہو. ہم ایک مقصد کے لیے تقریر کرتے ہیں اور ایک مقصد کے لیے بات ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے. کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ آج ہم رب کے گھر میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ تعداد کے لحاظ سے، سرمایہ کے لحاظ سے، زمین پر قبضے کے لحاظ سے ہم نمبر ون ہیں، لیکن ذلت اور رسوائی کے لحاظ سے، بدنامی اور پورے تذکرے کے لحاظ سے بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں، نمبر ون ہیں. تنزلی کے لحاظ سے اور غیروں کے در پر بھیک مانگنے کے اعتبار سے بھی ہم نمبر ون ہیں. اس بات سے سوچنا ہمارا فرض بنتا ہے نہیں بنتا. ہم گھر کے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ میں، میرا گھر، میرا قبیلہ، میرے دوست اور ساتھی اپنے ماحول اور معاشرے میں عزت والے ہیں. آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے، حالانکہ روزی کو آپ وہاں بھی کھا سکتے تھے، دو ٹائم کا کھانا آپ کو بھی ملتا. آپ گھر بار چھوڑ کر بھی یہاں آئے، آپ نے یہاں جب ڈیرے لگائے تو یہ دو وقت کی روٹی کے لیے نہیں، یہ محنت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اتنی محنت اور کوشش کرنے، اتنا کما لیں کہ اپنے ماحول اور معاشرے میں عزت کے ساتھ رہنے والے ہیں. تو جب ہم اپنے گھر اور اپنے ماحول کے اعتبار سے با عزت جینے کے لیے تیار کرتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم پوری دنیا میں بیٹھ کر مسلمان کی ایک عزت والی قوم، بحثیت مسلمان بھی ہے، ہماری حیثیت. میں سیاسی تقریر کی طرف نہیں جاتا. سیاستدان آج کے حالات پہ غور کرتے ہوئے، آج کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کوئی اور باتیں کہہ سکتا ہے کہ بھی ہم اقتصادیات میں پیچھے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس فلاں چیز کی کمی ہے. میں قرآن و سنت کی روشنی میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام تجزیات غلط ہیں. آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا صرف ایک سبب ہے کہ مسلمان نام کا مسلمان ہے، حقیقت اسلام سے دور ہو گیا. وہ کون سی بات ہے جو آج اسلام کی مسلمان کے اندر ہے؟ مسلمان کا معنی تسلیم کرنے والا، مان لینے والا، جہاں اللہ اور رسول کا حکم آیا سرغم کر دینے والا، رب اور رسول کے حکموں پہ جان دے دینے والا. جب مسلمان اللہ اس کے رسول کو حکم کو ماننے والا تھا، آج ہم رب رسول کی طرف نہیں دیکھتے. ہمیں کہتے ہیں فلاں نے کہا، وہ بھی بڑی مملکت ہے ہمارے جو اس وقت بہت بڑے ہیں، ان کی نظر کرم ہماری طرف ہو گئی ہے، بس اب ہمارے نیارے، اب فلاں مملکت ہمارے ساتھ ہے، اب فلاں نابی ہمارے ساتھ ہے، اب فلاں کا بیڑا ہمارے ساتھ ہے، فلاں کے ایکن مم ہمارے ساتھ ہے، فلاں کے مزائلوں کا رخ ہماری طرف سے ہے، فلاں کی کشتیاں جہاز ہمارے پاس ہیں، بس ٹھیک ہے. اگر کسی کے بیڑے اور کسی کے مزائلوں سے عزت مل سکتی ہوتی تو آج شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوتے، لیکن حالات اس بات پر گواہ ہیں کہ رب کے دربار سے منہ موڑ کر جب سے ہم نے غیر اس کے دربار کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے، دن بدن ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، عزت کی طرف نہیں بڑھتے۔ غلط کہہ رہا ہوں، جہاں غلط کہوں آپ وہاں ٹوک بھی سکتے ہیں، میں ایسا مولوی نہیں ہوں، نہ میں بے پرکاش ہوں کہ چلتی جاؤں اور آپ سنتے جائیں۔ آپ بھی کام توجہ کے ساتھ بیٹھیے، ذرا ہم جائزہ بولے اپنے آپ، اور میں انشاءاللہ العزیز اسی تقریر میں اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو اور آپ کے جذبات کو اللہ کی دی ہوئی قوت طاقت سے میں یہاں بیٹھ کر اتنا ضرور آپ کے قابل بنا دوں گا کہ آپ سر ادھر کچھ ہی منٹوں کے بعد اس کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ واقعی اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اسی طرح کر سکتے ہیں، اور آج کے بعد ہم تیار ہیں۔ یہاں سے تیار کرنا میرا کام ہے، جوتے پہن کے تیاری چھوڑ دینا یہ آپ کا کام ہے، یہاں سے تیار میں کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ میرے بھائیو، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے رب اور رسول کے حکموں پر گردن جھکانے کی بجائے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی بجائے غیر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور غیروں کے آرڈر ماننے شروع کر دیے، غیروں کے حکم کے مطابق نقشے بنانے شروع کر دیے، غیروں کے اشاروں پہ اپنے ہی ملکوں کو تباہی اور بربادی میں جھونکنا شروع کر دیا، تو آج ہم ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گر رہے ہیں۔ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، میں آپ کے خیالات کو، میں آپ کے تمام کی تمام سوچ اور وچار کو اپنے ساتھ لے کر ہم سب چلتے ہیں آج سے 14 صدیاں قبل پیچھے۔ چلیے، جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے، آج تعداد کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، زمین پر رقبے کے قبضے کے لحاظ سے ہم ایک نمبر ہیں، لیکن آج ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اس عالم کی طرف، اس جہان میں، جب آپ کی تعداد انگلیوں میں گنی جا سکتی ہے، جب آپ کے پاس دولت و سرمایہ نہیں تھا، آپ سے مراد مسلمان ہیں، جب آپ کے پاس افرادی قوت تو بجا، آپ کے پاس دشمن سے بچنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے۔ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اس موقع پر جب آپ دیکھیں کہ کبھی مکہ کے بازاروں میں آپ کو سستے داروں میں لے جایا جا رہا ہے، وہ میرے اور آپ ہی کے بڑے تھے جو سستے داروں پہ لیٹ رہے تھے، لیکن حکم خدا بندی تھا کہ ابھی جواب نہیں دینا، ابھی صبر ہے، ابھی آزمائش کے مراحل ہیں۔ وہ انگاروں پہ لیٹ سے بھی آس کرتے رہے، لیکن کبھی بھی کوئی ایک شخص ایسا نہ ملے گا جو انگاروں پہ لیٹ کے یہ کہنے لگا ہو، اور ظالموں، اگر آگ کی وجہ سے مجھے تم جلاتے ہو تو میں آگ کا دامن چھوڑتا ہوں، وہ سب سے انگاروں پہ لیٹ کے، لیکن رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ انگاروں پہ لیٹ کر بھی رب رسول کا دامن نہیں چھوڑتے، اور ہم نرم بستروں پہ لیٹ کر بھی رب رسول کو یاد نہیں کرتے۔ وہ مقدس جماعت تھے، وہ میرے اور آپ کے ہی بڑے تھے، وہ کوئی آسمانوں سے آئی ہوئی مخلوق نہیں تھی، انہیں کوئی سریانے باہر نہیں نکالا تھا، وہ کوئی مجھ سے اور آپ سے جدا لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے جس روز سے اللہ اور اس کے رسول کا دامن پکڑا، اس قوم اور ماحول معاشرے میں رب اور رسول کا دامن پکڑنا یہ جرم تھا۔ اس جرم کی برداشت میں مرد تو دور کی بات ہے، کچھ ایسی عورتیں بھی تھی جو اپنے وجود کی مالک نہیں تھی۔ مکہ کے چوراہے میں آ کر ایک بوڑھی عورت سمیجا سے کہا گیا، پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دو، پیغمبر کا دامن چھوڑ دو، ورنہ یہ اونٹ تیار کرے دونوں اونٹوں کے پاس تمہارے دونوں پاؤں باندھ دیے جائیں گے، پاؤں پر
چلے گئے، ابو جہل کھڑے ہو کے کہتے سمیہ اصلی وقت تھے کہ رسول کے دامن چھوڑ دے، وہ کہتی ہم آج تک بھی ہوں دین نہیں چھوڑتی، اور اونٹ کے ہاتھ دے گئے اور آج تک ٹکڑے ہو گئے، ایسے کپڑے سے آج کی آواز آتی رہی رسول کے دامن نہیں چھوڑا، وہ ٹکڑے ہوتے ایک ایک قطرہ خون سے رب اور رسول کا نام بلند ہوتا گیا، ٹکڑے کرانا برداشت کر کے مگر کیا مزہ ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی کہا ہو کہ مجھے معاف کر دو، آج وہ ٹکڑے کروا کر بھی پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑتے، تو لقمے کھا کر، تو مکھن اور گھی کھا کر، تو طرح طرح کی نعمتیں کھا کر بھی رب رسول کا نام نہیں لیتا، بدلا تیرا اس سے جاتا ہے، وہ میرے ہی تھے، وہ آپ کے اپنے ہی تھے، وہ صحابہ تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک تم پہ راضی نہیں ہوتا جب تک تم میرے رسول کی اتباع نہیں کرتے، فتبعونی یحببکم اللہ، تم آگ میں کود جاؤ، تم سمندر میں چھلانگ لگاؤ، تم وطن چھوڑ دو، جو کچھ میرے پیغمبر کہے کرتے چلے جاؤ، جب پیغمبر کے اشاروں پہ جان دو گے میں تمہیں اپنا دوست بنا دوں، اللہ کے اس حکم کے بعد پھر اس مقدس جماعت میں جو میں نے عرض کیا انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، آپ مکہ کے 70 افراد کو انگلیوں پہ نہیں شمار کر سکتے، یہ 70 ذاتی پیغمبر کے حکم رسول ہوا، وطن چھوڑ دیجیے حبشہ چلے جائیے، یہ حبشہ چلے گئے، پیچھے سے مکہ کے مشرک بھی حبشہ پہنچے، اور نجاشی سے جا کر کہا کہ بادشاہ حبشہ کچھ مکہ سے لوگ بھاگ کر آئے ہیں، آپ واپس کر دیجیے، یہ ہمارے مجرم ہیں، اس نے کہا میں ایک مرتبہ انہیں بلا کر ان کی بات سننا چاہتا ہوں، تیارے گئے ہیں بے وقتی کارن ہے، بادشاہ کے بھرے دربار میں پیغمبر کے ساتھی چڑھے ہوئے ہیں، بادشاہ ان سے سوال کرتے وہ جواب دیتے جاتے ہیں، جب بادشاہ مطمئن ہو گیا اور یہ کہا کہ تم میری مملکت میں رہ سکتے ہو، تو مکہ کے مشرکوں نے ایک اور چاہت کری، کہا کہ بادشاہ سلامت آپ تو عیسائی دین پر کان بند ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور جناب مریم سلام اللہ علیہ آپ کو اللہ کی بیوی یقین کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے بد مذہب ہیں، ان کے ایسا مذہب اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، آپ کی والدہ کو اللہ کی بیوی نہیں مانتے، تو بادشاہ نے کہا تم آپ رکھ کر لاؤ، جعفر تیار سامنے کھڑے ہو گئے، آپ بادشاہ نے کہا کہ میں میرے سامنے کھڑے ہو کر بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا چیز ہے، آپ غور تو کیجیے، بے وقتی ہے، مسافری ہے، غیرت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر جب دشمن بستروں پہ ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بادشاہ ناراض ہوا تو واپس بھیجے گا، مکہ میں واپس چلے گئے مصیبت کے بعد ٹوٹیں گے، کہا بادشاہ جب بات عقیدے کی آئی ہے تو سنتا چلا گا، عیسیٰ علیہ السلام رب کے رسول تو ہے بیٹے،
رسول تو ہے بیٹے نہیں، اور میں اور آپ ہوتے تو کہتے حضور جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہیں، ہمارا تو وہی عقیدہ جناب جو آپ کا ہے، ہمارا کوئی ہے نہیں، لیکن اسلام نے بتلایا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے برادر محترم نے نجاشی کے پردار میں کھڑے ہو کے بتلایا کہ اسلام میں تقیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں تقیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آج گنجائش پیدا کی جا رہی ہے، کیا جب حالات ناسازگار ہوں، جب دشمن ہو، جب لوگ معافک نہ ہو تو اپنے دین کو چھپا لو، یہ میتھ جھوٹ ہے، اگر اسلام میں دین کو چھپانے کی اور تقیہ کی کوئی بات ہوتی تو جا کر تیار کبھی بھی اپنے دین کا اظہار نہ کرتے تقیہ کرا، میرے بھائی یہ پیغمبر اسلام کی وہ جماعت ہے کہ جس نے پیغمبر کے ایک ایک اشارے
میں کیا کیا آپ کو عرض کروں؟ ایک لمحہ ہے فرمایا کہ جنگ میں جانے جو جتنی تعاون کر سکتا ہے چلائے. آپ نے یہ بھی سنا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو گھر کا آدھا سامان لے آئے, کچھ ایسے بھی وقار تھے, کچھ ایسے بھی قابل قدر تھے جو سارا سامان لے آئے. میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں, لیکن میں اسے بھی سلام کرتا ہوں جو سارا دن مکہ میں, جو سارا دن مدینہ کے بازاروں میں گھومتے رہے, مزدوری کوئی نہ ملی. ایک یہودی کے باپ کے کہ مزدوری کا کام کراؤ گے, اس نے کہا میرے باپ کو پانی دو, ایک ڈوز پہ ایک کھجور ملے گی. سارا دن باپ کو پانی دیتے رہے, ہتھیلی میں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, کام کر کر کے تھک کے شام کو جب پیغمبر, شام کو جب مزدوری یہودی نے دی پیغمبر کی خدمت میں لا کے دے گا. شان صحابہ, شان صحابہ میرے بھائیوں, یہ وہ جماعت تھی. لیکن میں سلام کرتا ہوں اس عورت کو بھی جو پیغمبر کے پاس آتی ہے, حضور اس جنگ میں حصہ لینے کی میں بھی خواہش ہوں. فرمایا تو کیا لائی ہے؟ کہا میں نے سارا گھر دیکھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ کے رسول یہ لگتے دیگر لے کے آئی ہوں, یہ دودھ پیتا بچہ آج رہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ بچہ میرے کس کام آئے گا؟ اس عورت کا جواب دیجیے کہا میرا بچہ نہیں لائیے, جس صحابی کے پاس دشمن کا راہ روکنے کے لیے ہار نہیں ہے اس صحابی کو دے دیجیے کہ دشمن کی طرف سے گفتی آئے, بچہ سامنے کر دو, نیند آئے بچہ سامنے کر دو, تلوار آئے بچہ سامنے کر دو. لاؤ کوئی ایسی ماں جو اپنے بیٹے کو یہ کیا کر دے رہی ہوں, یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کی پرورش کرنا, یہ نہیں کہا کہ اسے کھانا کھلانا, یہ نہیں کہا کہ اس کے پانی پینے کا اہتمام کرنا, یہ نہیں تھا کہ اس کے سائے کا اہتمام کرنا. رب کا حکم ہے پیغمبر کی سوا کرو, رسول نے مانگے بچے لے آئے. اس سے آگے بڑھ گئی بہت کا میدان ہے. خبر پہنچی مدینہ میں کہ حضور علیہ السلام کو صدمہ پہنچا, آپ زخمی ہو گئے. یہ خبر صحابہ کرام پر مدینہ میں قیامت بن گئی, گھروں سے عورتیں نکل کھڑی ہوئی. ایک عورت بہت کے راستے پر جا رہی, راستے میں شخص ملا, سوال کیا بتلاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ مجھے حضور کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن میرے تیرے بیٹے کو کاسو خون میں درد دے رہا. تیرا بیٹا شہید ہے. آگے بڑھی تو ایک اور آدمی ملا, بتلاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے حضور کا کوئی علم نہیں ہے, مصیبت ٹوٹی ہے, دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا ہے, اس وقت کوئی خبر نہیں, لیکن ماں میں تیرے خامد کو کاسو خون میں درد نہ دے پایا. تیرے خامد کی شہادت کا گواہ. کہا چھوڑو یہ بات, آگے بڑھی اور آدمی سے ملاقات ہوئی, حضور کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ شہید ہو چکے, حضور کا کوئی پتا نہیں ہے. آگے بڑھی کسی اور سے پوچھا حضور کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تیرے بھائی کو تو شہید ہوتے دیکھے, حضور کا کوئی علم نہیں. پٹی چلی گئی یہاں تک کہ حضور بھی اس وقت تک زخمی تھے اور آپ اس خندق سے باہر آ رہے تھے. یہ بکتی جا رہی تھی جب پیغمبر کے چہرے پر نظر پڑی, آئے اشارہ کر کے کہتی ہے کل مصیبت باہر کا جالا لوں, پیغمبر آپ زندہ ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, آپ موجود ہیں. نہ بھائی کی طرف ہے, نہ بیٹے کی طرف ہے, نہ باپ کو یاد کرتی ہوں, نہ خامد کو یاد کرتی ہوں, کل مصیبت باہر کا جانا لوں, آپ ہے تو میرا سارا کھڑا ہاتھ ہے. لاؤ ایسے جو محدود رقبے نے تھی, یہ وہ جماعت تھی جو وسائل کے لحاظ سے کمزور تھی, یہ وہ جماعت تھی جس کی تلاش چل رہی تھی, لیکن جب اس جماعت نے پیغمبر کے اشارے اپروف میں کٹنا سیکھ لیا, کیا اسٹرو کرائی کی حیبت سے لہر ہوں گے. میرے بھائیو صحابہ کرام کے انداز کو کس کس انداز پر دیکھو گے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ بھی آسمانوں سے نہیں آئے تھے. اللہ نے رسول کے لیے صحابہ کو آسمانوں سے نہیں بھیجا تھا, پیغمبر اسلام نے محنت کی اسی قوم پہ کی. یہ وہی قوم ہے جسے عرب کے بچوں کہتے تھے, یہ وہی قوم ہے جو اپنے زمانے کے اخلاق کو کردار سے گھٹیا ترین قوم تھی. یہ وہی قوم ہے جو قوم گھوڑے چلانے پہ پانی پلانے پہ لگتی تو صدیاں گزر جاتی. یہ وہی قوم ہے جس کے صبح شام نشہ گزرتے تھے. اور یہ یہی قوم ہے جس سے سچی اولاد پہ ترس نہیں آتا تھا. یہ دیکھتوں کو زندہ سرگور کرنے والی قوم آج اس نقطے پہ لا کر کھڑی کر دی گئی ہے. جو کل آپس میں لڑتے تھے, کل ایک دوسرے کے دشمن تھے, جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور جن کے دلوں میں اور آپ کے لیے بھی نرمی کی کوئی چیز نہیں تھی, آج اس نقطے پہ لا کے کھڑے کر دیے کہ سگے چچے کا بھائی زخمی بھائی کے منہ پر جب پانی کا مچھلی نہ رکھتے ہیں آواز آتی ہے پانی تو زخمی کہتے ہیں میں پانی بعد میں پیوں گا, پہلے بھائی کے پاس لے جاؤں. جو صرف اپنا مطلب دیکھتے تھے, جو صرف اپنے آپ کے لیے سوچتے تھے, آج پیغمبر کی محنت نے اس جگہ پہ لا کے کھڑے کر دیے. جہاں بلب ہے وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دریا بھی پلا دیے جائیں تو پیاس نہیں ہوگی, لیکن لبوں پہ لگے ہوئے پانی کے مشکیزے کو کہتے ہیں پہلے دوسرے بھائی کو پلاؤ. وہ چچا دار بھائی کہتے ہیں میں بھائی کے حکم سے مجبور تھا, میں اس کے پاس کیا, اور جب میں نے اسے پانی پلانا چاہا ابھی مشکیزے پر بند مٹھی میں نے کھولی نہیں, ایک اور دور سے آواز آئی پانی. یہ زخمی بولا عبداللہ میں اس وقت تک پانی نہیں پی سکتا جب تک اس بھائی کو نہیں ملا. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں کل جسے دنیا کی گھٹیا ترین قوم سمجھا جاتا تھا, آج اثار و ہمدردی کے یہ مجسم طے کر آج یہ وہ قوم کہ جو اپنی موت پر بھی پانی کے لیے دوسرے کو ترجیح دیتی ہے. کہتے میں اس کے پاس گیا وہ ذرا دور تھا, وہ شہادت پا چکا تھا, میں دوسرے کے پاس پہنچا وہ بھی شہید ہو چکا تھا, اور میں سکے سچا داد بھائی کے پاس آیا وہ بھی پیاس کی صورت میں شہید ہو چکا.
اللہ
یہ کون سی جماعت ہے؟ آج ایک پڑوس میں ساری رات روتے گزر جاتی ہے, پڑوسی کا کوئی خیال نہیں کرتا, پڑوسی بھوکا ہے پیاسا ہے, اس کے بچے بھوکے سو گئے, اس کے کھانے اتنا بچ گیا کہ اس نے اپنا کھانا گندگی میں تو ڈال دیا, اپنا کھانا کوڑے دان میں تو ڈال دیا. آج ایک کے کتے مکھن کھائیں اور اس کے پڑوسی کے بچے بھوکے سو جائیں, پھر کہو کہ ہم ترقی کیوں نہیں کرتے. اس وقت تک مسلمان قوم عزت نہیں پا سکتی جب تک صحابہ جیسا احسان نہیں آتا. میرے بھائیوں, صحابہ کرام یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا پیغمبر کے اشاروں کے دام دیتے, پیغمبر کے اشاروں کے دام دیتے, اشارہ کرنے کی دیر ہے. بدر کا میدان آئیے, چلے آئیے اس میدان میں جسے آپ جنگ بدر کہتے ہیں. یہ جنگ بدر رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو ہی عرب کا یہ سما آپ کے سامنے ہے. عرب کی تپش اور بھوک سے آپ نواقف نہیں ہیں, لیکن گھر سے نکلے تو جہاد کے ارادے سے نہیں, ایک قافلہ کا پیچھا ہے, مقابلہ ہو گیا دشمن کی فوج سے اور مقابلہ بھی صورت میں کہ روزے رکھے ہوئے, روزے کے ساتھ ایک پوزیشن سے باہر نہیں نکلا جاتا, تھوڑی دور جاتے ہیں کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے چھٹی کر لو جاتے, ایک کنڈیشن میں سارا دن بیٹھتے ہیں. صحابہ کرام کا نام لینا اور ان کے کردار پر کر انہیں آفرین کہنا آسان ہے, لیکن تیری میری بات آپ نہیں کہنے سے نہیں چلے گی, ہماری سے چلے گی. میرے بھائیو, یہی وہ جماعت ہے کہ جس کے کردار پہ رب کو ناز ہے. صحابہ وہ جماعت ہے جس کے کردار پہ
رب کو ناز
ہے. میں نے بڑی بات کی ہے, میں ہدایت سے بات کرتا ہوں. اس جماعت پہ رب کے رسول کو ناز ہے. یہ جماعت رب کو اتنی پیاری ہے, مجال ہے کوئی اس جماعت کے بارے میں کچھ کہے اور رب اسے چھوڑ دے. اللہ وہ ناز ہے کہ لوگ رب کو گالیاں دیتے ہیں, رب کا حرم دیکھیے کہ ان کی روزی بند نہیں کرتا. لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں, رب ان کو عذاب نہیں دیتا. لوگ رب کی ربوبیت کے منکر ہیں لیکن رب انتقام نہیں لیتا. لوگ رب کی توحید پر نہیں مانتے, اللہ کوئی ایکشن نہیں لیتا. لیکن یہ وہ جماعت ہے کہ جب کسی شخص نے پیغمبر کی جماعت پہ جو رب رسول کے حکم پہ جان دے گئی, جو رب رسول کے حکم پہ بچے قربان کر گئی, جس نے رسول کے اشارے پہ جان مال کی قربانی دے دی, اب اگر کسی نے کوئی بات کہی کیا مجال میں تو رب نے برداشت کی. ایک مرتبہ بات کہی اور کہنے والے کون تھے؟ کہنے والے وہ تھے جو نماز بھی پڑھا کرتے تھے, جو روزے بھی رکھتے تھے, جو حج بھی کرتے تھے, جہاد پہ بھی جاتے تھے, لیکن جن سے ہمیں نہیں. قرآن میں منافق کہتا ہے, قرآن میں منافق کہتا ہے. اب منافق کی پہچان نہیں, نماز تو پیغمبر کے پیچھے پڑتا ہے, روزہ بھی اوپر اوپر سے رکھتا ہے. پیغمبر اسلام بھی مفکر تھے کہ یا اللہ ان منافقوں کو میں کیسے پہچانوں, اور منافق چونکہ قیامت تک رہے ہیں تو کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ منافق کو پہچانا جائے. نماز کی باری آئی, اس نے نیت باندھ لی, روزے کی باری آئی, یہ بھی بھوکے رہ گیا. جہاد پر بھی چلے گئے تھے منافق, جہاد پر بھی چلے جاتے تھے, حج عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں. یا اللہ کوئی شناخت؟ فرمایا میرے پیغمبر, میں تمہیں کسوٹی دیتا ہوں, میں تمہیں ایک ایسا پیمانہ لیتا ہوں, اس پیمانے میں رہ کر منافق کو پہچان لیجیے, اس کی منافقت سے بندہ چاک ہو جائے گا. فرمایا وہ پیمانہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے کہیے, یہ نہ کہیے کہ نماز پڑھ, یہ نہ کہیے کہ کلمہ پڑھ. کیوں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
آمَنَّا,
وہ تو فوراً کہے گا آمَنَّا وَصَدَّقْنَا. اسے یہ کہیے آمنوا کما آمنا. گروہ منافق صحابہ کے در پر آؤ, صحابہ کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ, صحابہ کی طرح آگے بڑھو. جب منافقوں کے سامنے صحابہ کی بات آئی تو منافق سے برداشت نہ ہو سکا, منافق سے برداشت نہ ہو سکا. ان کی ایسا پیمانہ ہے قیامت تک جو منافق ہوگا کے سامنے صحابہ کی بات چھیڑو اس کے ماتھے پہ تیل لیا جائے, صحابہ کی بات کرو پیچھے ہٹے گا, صحابہ کی عظمت بیان کرو اسے آگ لگ جائے گی, صحابہ کی عظمت کے ترانے گاؤ اس کا دل غیظ و غضب میں ابل جائے گا, صحابہ کی بات کرو وہ برائی پہ اتر آئے گا. جب منافق کے سامنے صحابہ کی بات کی گئی انامر کما برس پڑا تو وہ بول تھے کیا ہم بے وقوف ہو جیسا ایمان لائیں؟ صحابہ کو منافقوں نے کیا کہا؟ بولیے بولیے کیا کہا؟ صحابہ کو قرآن نے, منافقوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا. آج جب کبھی کبھی ہم بتاتے ہیں تو لوگوں کچھ منافق آج بھی ہیں جو صحابہ کو بے وقوف ہی نہیں, وہ تو بہت کچھ وقت ہیں. ہمارے بزرگ ہمیں سمجھاتے ہیں, سادے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اپنی زبان خراب کی, اپنی آخرت خراب کی, ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے, ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. لیکن قرآن کے دروازے پہ آئیے, اللہ سے پوچھئے کہ جب تیرے پیغمبر کی جماعت کو منافقوں نے بے وقوف کہا تو آپ خاموش رہے؟ رب کہتے ہیں میں خاموش نہیں رکھ سکتا. اللہ انہم مصطفیٰ, جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہتے میں راحت کرتا ہوں, وہ کائنات کا بدترین بے وقوف ہے, کائنات کا
بدترین بے وقوف.
آپ کہیں گے یہ بدترین بے وقوف کے معنی کہاں سے آئے؟ انہم
ہم اس کہا تین سا چیزوں کے معنی بدترین سے بدتے ہیں. گویا کہ قرآن نے ایک بات بتلائی کہ صحابہ کی بات جب کی جائے گی مومن کا ایمان بڑھے گا, اس کے ایمان میں حرارت آئے گی, اس کے ایمان کو تازگی ملے گی, اس کے ایمان کے لیے کوئی جلا ملے گی. لیکن جب منافق کے سامنے بات آئے گی وہ جل بھن کے رہ جائے گا. لیکن اگر وہ جل بھن کر زبان سے کوئی بات نکال دے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے صحابہ پر اگر کوئی الزام لگائے, کوئی تہمت لگائے تو تم بھی جواب میں اس پہ وہی الزام بھر دو جس طرح صحابہ کو منافقوں نے بے وقوف کہا. تو رب نے کہا تم بدترین بے وقوف ہو. تم کون ہو؟
بدترین
بے وقوف ہو. جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود کون ہے؟
بدترین بے وقوف.
بدترین بے وقوف. جو صحابہ کو ظالم کہے وہ خود کون ہے؟
بدترین ظالم.
صحابہ کو غاصب کہے وہ خود کون ہے؟
بدترین غاصب.
جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود کون ہے؟
بدترین کافر.
بدترین کافر ہے. چاہے اس کا چہرہ مورا کیسا ہی مومنانہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ اسلام کے کتنے ہی لچھے دار نعرے کیوں نہ لگاتا ہو, چاہے وہ اسلام کے نام سے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دیتا ہو, آج پیغمبر کے صحابہ کے در سے جب تم جائے گا تو صاحب ایمان کہلائے گا. صحابہ سے دور ہٹو گے اگر مومن کہو گے تو مومن بنو گے, کافر کہو گے تو کافر بنو گے. میرے بھائیو بات صحابہ اکرام کی ہو رہی ہے, یہ وہ مقدس جماعت ہے, اس کی قربانیوں کو دیکھیں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا. آپ کے وصال کے بعد ایک صحابی رسول حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسن دیا, آپ کی حضور کے بارے میں بتلائی. فرمایا تم کیا کہتے ہو, یوسف کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے والوں لا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوسف کے حسن کو جب دیکھا تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی چڑیاں چلا ڈالا, انگلیاں کاٹ دی لیکن کاٹی بے ہوشی کے عالم میں. کاٹی قرآن کہتا ہے ہوش کے عالم میں نہیں, بے ہوشی کے عالم میں. بے ہوشی کے عالم میں مصر کی عورتیں تاج لہراتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. فرمایا جس نے حسن یوسف کو دیکھا وہ انگلیاں کاٹ بیٹھی, جس نے حسن محمد کو دیکھا وہ کتنا کتنا ہے. میرے بھائیو پیغمبر اسلام کے صحابہ ہیں, جہاں کھڑا کر دیا لا کے کھڑا کیا. تو میں عرض کر رہا تھا روزے کے ساتھ بدر کے میدان میں گرمی کے موسم میں کھڑا کر دیا, آؤ بھائی لڑنا ہے. اور جب آپ نے صفے بنا دی پھر رحمت للعالمین کے دل میں خیال آیا کہ مشورہ تو کر لوں, مشورہ تو کر. حضور نے فرمایا ہاں بھائی مشورہ دو, ہم گھر سے اس لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, دشمنوں کی فوج آ گئی ہے اور لشکر جرار بتلاؤ کیا کریں. حضور اکرم منتظر تھے, ایک انصار صحابی کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں. اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میرے ساتھ تو کہنے لگی پر ہمارا قائدون کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو, ہم نہیں جاتے. میرے رسول آپ اجازت دیجیے ہم سمندروں میں کود جائیں گے, اشارہ دیجیے آگ میں چراغ لگائیں گے, ہم آپ کے گائیں لڑیں گے پائے لڑیں گے جسم کے تون کا کپڑا بہا دیں گے پیچھے نہیں
ہٹیں گے.
اور میرے بھائیو یہ صرف نعرہ نہیں تھا, یہ صرف نعرہ نہیں تھا. حضور نے فرمایا پھر کھڑے ہو جاؤ, پھر کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. کیا منظر ہے جنگ بدر کا؟ یہ جنگ بدر کوئی عام جنگ نہیں میرے دوستو, یہ وہ پہلی جنگ ہے. آئیے
چلیے اپنے غور و فکر کی رفتار کو لے کر سنگے بدر کی وادی میں اترے. گرمی ہے, سبش دھوپ اور روزے کے ساتھ مجاہد کرے. آپ ان 313 کے ہاتھوں میں تلواریں گن لیجئے, ایک درجن سے زیادہ نہیں تھی. میزے گن لیجئے, 7 سے زیادہ نہیں. گھوڑے گن لیجئے, 2 سے زیادہ نہیں. ذرا سامنے دیکھیے, وہ 1 لاکھ کا لشکر ہے جس میں 100 گھوڑا سوار صرف پوچھ ہے. کوئی ایک ہاتھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس ہاتھ میں کوئی سامان جنگ نہ ہو. یہ بے دست و پا ہے, وہ سماسم مسلح ہے. اور یہ وہ اچھی لڑائی تھی کہ جس نے پیغمبر نے پاک کو پیسے کے مقابلے میں, بھائی کو بھائی کے مقابلے میں, سچا کو بھتیجا کے مقابلے میں, ماموں کو بھانجے کے مقابلے میں, ایک طرف صدیق تھے دوسری طرف بیٹے تھے, ایک طرف علی تھے دوسری طرف بھائی لال تھے, ایک طرف پیغمبر تھے دوسری طرف چچا تھے, ایک طرف عمر تھے دوسری طرف ماموں تھے. اپنے رشتے داروں کے مقابلے میں کھڑا کیا, رشتے دار کے سدھار ہوتا ہے. باپ بیٹے کے ساتھ رشتے داروں کے مقابلے میں کھڑا کر کے کھا. آج پتا چلے گا کہ بیٹا باپ اور چاچا زیادہ عظیم ہے یا اللہ کا رسول زیادہ عظیم ہے. آج پتا چل جائے گا کہ محبت ضرابت داروں کی ہے, تعلق باپ بیٹے والا زیادہ عظیم ہے یا رسول والا زیادہ عظیم ہے. اشارہ کر رہا تھا پیغمبر کی جماعت ٹوٹ پڑی, اب لوگ کے کرے کہتے کیا لاؤ کوئی تلوار جو اپنے پیسے پیا کے رک گئی ہو, اور نہ کوئی نیزا جو اپنے رشتے پیا کے رک گیا ہو. پیغمبر کا حکم تھا بیٹوں کے گلے اتار کے
رکھا.
آبا کی جماعت, صحابہ کا کردار میرے اور آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے, مجھے کہتا ہے اسلام کے راستے میں بیٹا رکاوٹ بن جائے توڑ دے, اسلام کے راستے میں باپ رکاوٹ بن جائے چھوڑ دے, اسلام کے راستے میں رشتے دار آتے ہیں قربان کر, رشتے دار یا چھوڑ, وطن چھوڑنا پڑے تو مکہ جیسا چھوڑ. پوری دھرتی پہ بیت اللہ سے اعلیٰ کوئی ٹکڑا ہے, کوئی ہے؟ ساری دنیا بیت اللہ تیرا دیدار کرنے جائے, ساری دنیا حجر اسود کو چوننے جائے, ساری دنیا بیت اللہ کا تماس کرنے جائے. لیکن آج رسول کا حکم ہے چھوڑو بیت اللہ کو. بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے ہائے رسول نے کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا, میری قوم نے نکال دیا. میرے بھائیو, پیغمبر اسلام نے اور صحابہ اکرام نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ پیاری سے پیاری چیز کی قربان کرنی پڑے تو کر جائیے, لیکن دین اسلام کو نہ چھوڑیے. آج اس مقدس جماعت کو جسے ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں, اسی اعلیٰ کردار کی بنا پر قرآن کریم کے یہ تمغے ہمیں نظر آنے چاہیے. پروردگار عالم نے فرمایا میرے رسول تیری جماعت کی بھی کیا بات ہے. میں رب کا بھی جی چاہتا ہے کہ جماعت تیری ہو زبان میری ہو میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, میرے محبوب میں نے وطن چھوڑتے ان کو دیکھ لیا ہے, رشتے ناطوں کو کاٹتے ان کو دیکھ لیا ہے, مال و دولت آپ کے پاؤں میں نچھاڑ کرتے دیکھ لیا ہے, اپنے دودھ پیتے بچے میزوں کی اجنوں کے سامنے دیکھ چکا ہوں, اپنے تمام رشتوں کو قربان کرتے دیکھ چکا ہوں. میں نے سب کچھ دیکھ کر اب ان کے دلوں کو دیکھا, اب ان کے دلوں کو دیکھا کہ اے پیغمبر کے ساتھیوں, بچے قربان کر رہے ہو, وطن چھوڑ رہے ہو, مال و دولت رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہو, چاہتے کیا ہو, چاہتے کیا ہو, کس لیے قربانی دے رہے ہو؟ فرمایا میرے رسول پھر میں بتلاتا ہوں, دنیا کی کوئی طاقت اور آلہ ایسا نہیں ہے جو دل کی کیفیت بتلائے یا اس سے دیکھ سکے. میں تو علام الغیوب ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، امتحن اللہ قلوبهم بالتقوى. میں نے تیز صحابہ کے دلوں کا جائزہ لیا ہے، رب العالمین جب سے اولئک هم المؤمنون حقا.
سبحان اللہ،
میرے پیغمبر تیرے سارے صحابہ سچے مومن ہیں، تیرے سارے صحابہ سچے مومن ہیں. اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون. اور آگے بڑھ کر فرمایا، اب میں رب یہ اعلان کرتا ہوں، یہ ضابطہ اور اصول بتلاتا ہوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر ایمان لا کر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، ویسے ایمان لاؤ جیسے. یہ ہے میری اور آپ کی مرض کا علاج، یہ ہے میری اور آپ کی، رب بلا رہا ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. کیوں کہ جب صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر تمہیں میری نصرت ملے گی. جب صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے میرے فرشتے نازل ہوں گے. جب صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے دشمن کے دل میں رعب ڈالوں گا. جب صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے کفر کے گرے اٹھا دوں گا. جب صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تھوڑی جماعت کو بڑی جماعت کر دوں گا. جب صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تمہارے قوم مضبوط کر دوں گا. جب صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے اتفاق کی طاقت کی دولت دے دوں گا. جب صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے نہیں رکنے دوں گا. تم صحابہ کی طرح بن کر دکھاؤ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اٹھا سکتے ہیں اگر دوسرے قطار اندر قطار بھی. صحابہ جیسا ایمان لاؤ گا جا مزہ آ رہا ہے میں سر تمہارا کچھ گزار رہا ہے. صحابہ جیسا ایمان لاؤ کیا مزہ آ رہا ہے کسی بے ایمان کی تمہیں تمہارے سامنے جم آ سکے. تم نے دیکھا نہیں کہ جب صحابہ ایمان لائے تو میں نے بدر میں 313 کو ہزاروں پہ بات کر دیا. جب صحابہ ایمان لائے پیغمبر کی اتباع کی میں نے ہوائیں ان کے تابع کر دی، میں نے دریا ان کے تابع کر دیے. دریائے نیل کہتا تھا کہ نہیں چلتا ہوں جب تک سال کے بعد جوان لڑکی کو دیوک کے راستہ کرتے میرے سپرد نہیں کرتے تو نہیں چلتا ہوں. جب صحابہ پہنچے تو صاحب ایسا نہیں ہوگا. فاروق اعظم کا خط چلا تھا، میں 14 سفیاں گزر گئی نیل کا پانی نہیں اترا.
نعرہ تکبیر، نعرہ فاروق اعظم، نعرہ صحابہ.
تم لاؤ جیسا صحابہ جیسا ایمان، فضائیں تمہارے تابع، ہوائیں تمہارے تابع، دریا تمہارے تابع. تم چچل میدان میں بیٹھ کر ہاتھ میرے سامنے اٹھانا، پانی کے جس میں لے جاری کرنا. لاؤ صحابہ جیسا ایمان، میں تمہیں وہ کچھ دے دوں گا. تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ پھر تم بھی جاؤ افریقہ کے جنگلوں میں. تم پہنچ جاؤ آج کیروان کا وہ شہر تمہیں بتلائے گا. کیروان کا شہر آج بھی افریقہ میں ہے. جا کر اس شہر کی داستان کو پڑھیے، اس شہر کی مٹی سے پوچھئے کہ تو کب سے بنا ہے. اس مٹی کی آواز آئے گی کہ آج سے 14 سطح قبل محمد کی جماعت آئی تھی. ایک خوفناک جنگل تھا جب پیغمبر کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر اسلام نے فوج کی چوکی چاہیے تو ایک صاحب کے رسول نے کہا تھا، او جنگل کے جانورو ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں، جنگل خالی کر دو. یہ اعلان تھا، یہ ریڈیو ٹی وی پر انسانوں کے نام نہیں تھا، یہ فلاسفروں کے نام نہیں تھا، یہ ڈاکٹروں اور حکومت کے نام نہیں تھا، یہ ایک پیغمبر کے ساتھی کا اعلان جانوروں کے نام تھا. پھر چشم فلک نے دیکھا، مورخین لکھتے ہیں 40,000 عیسائی اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. کیا واقعہ دیکھا، ہاتھی سے لے کر دلی تک اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل خالی کر رہے ہیں. جنگل کاٹا گیا، آج وہاں کیروان شروع ہو رہے ہیں. یہ کون ہے وہ جماعت جو جنگلوں میں گئی، جسے دیکھ کے یہ حضرت سفینہ ہے شیر گراتا ہوا آیا، ایسا لگا جیسے ابھی پھاڑ دے گا. شیر کو مخاطب کر کے کہا، انتاد دل پر نہیں وانا مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو جنگل کے بادشاہ ہے پیغمبر کا غلام. بات تجھے سنا دیتا ہوں پھر تیری مرضی آئے جو مرضی کر. وہی شیر جو پھاڑنے کے لیے آ رہا تھا وہ مزار کتے کی طرح دم ہلا رہا تھا اور زبان ہاتھ سے کہہ رہا تھا،
اگر آپ محمد کے غلام ہیں تو ان کے غلاموں کا غلام چلیے میرے پیچھے سواری کیجیے، میں آپ کو اپنے ساتھیوں تک پہنچاتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ وہ جماعت ہے جس نے قربانی دی، پھر فضائیں ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، چلتے ہوئے جانور ان کے اشاروں پہ رکتے، جنگل ان کے اشاروں پہ خالی ہوتے، دریا ان کے رخوں پہ چالو ہوتے، بھڑکتی ہوئی آگ ان کی چادر سے جمع ہو جاتی، زمین پہ زلزلے تاری ہوتے تو ایک دورے سے رک جاتے۔ کیوں؟ جب محمد کے ساتھیوں نے قربانی دی ہے، پوری کائنات پر اپنے لیے تابے کر دیے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم نے پھر تمغے دیے، یہ تمغہ دیا کہ ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ، میں پوری کائنات تمہارے تابع کرتا ہوں۔ تم یہ کہتے ہو کہ نظائر یہ کرے گا، تم یہ کہتے ہو بڑی ترقی ہو گئی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ بڑے مزائل بن گئے ہیں، ان سائنسدانوں سے پوچھو کیا تمہارے حکم پر دریا بھی چلتے ہیں؟ ان سے آج بھی سوال کر لو، کیا تمہارا حکم پنجے بھی مارتی ہیں؟ کیا تمہارے حکم پہ ہوائیں اٹھتی ہیں؟ کیا تمہارے حکم پہ آگ بجھتی ہے؟ کیا تمہارے حکم پہ چشمے پھوٹتے ہیں؟ سائنسدان آج آئے گا، تم رب کے دروازے پہ آؤ، صحابہ کے دروازے پہ قدم جھکاؤ، یہ ساری نعمتیں آج بھی تمہارے لیے۔ میرے بھائیوں، تمغے دیے، پھر آگے فرمایا، ہر آدمی نیک عمل کرتا ہے، ہر آدمی نماز روزہ حج زکات سب عمل کرتا ہے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے۔ سو سال تک نیک عمل کیا، فوت ہو گیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے جنت دے دے، یہی کہتے ہیں۔ کوئی دعوے سے کہتا ہے کہ میرا باپ تو جنت میں گیا سیدھا، کہیں نہیں جا سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتے، آج اپنے بارے میں نہیں کر سکتے، مردہ کے لیے نہیں کر سکتے کہ جنت میں جائے گا، لیکن ایک جماعت میں اپنے دکھاتا ہوں جو جنتی زندگی تھی، رب راج جنت کا تھا، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہیں، صرف اسی پر بس نہیں۔ فرمایا میں ان پہ راضی بھی ہو چکا ہوں، میں ان پہ راضی بھی ہو چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، مجھے بتلاؤ، آج اس مقدس جماعت کو جس نے پیغمبر پہ مال جان اولاد قربان کر دی، جو رب کے دین کے لیے وطن چھوڑ گئے، جو پیغمبر کے لیے آگ میں کود گئے، جو بھرے ہوئے دریاؤں میں کھوڑے ڈال گئے، جائیے آج بھی کھانا میں چلے جائیے، یہ دنیا کا آخری شمالی ملک ہے، تمہیں آج بھی وہ نشان ملے گا کہ جہاں پہ جا کر زمین کا رقبہ ختم ہوتا ہے، آج بھی وہ پتھر پڑا ہوا ہے۔ لوگ بتلاتے ہیں کہ جب صحابہ کرام یہاں تک پہنچے تو سپہ سالار نے اپنے گھوڑے کے اگلے پاؤں ان پتھروں پہ رکھ کر پانی میں ڈال کر آسمان کی طرف مڑ کر کے کہا تھا، پروردگار تمہارے نام ہم نے تیرے نبی کے پیغام کو آخر تک پہنچا دیا۔ اے اللہ، اگر مجھے آج کوئی بتلا دے اس پانی کے آگے بھی کوئی زمین ہے، کوئی دنیا آباد ہے، میں سمندر میں کوڑے دوڑا دوں، میں غرق ہونے سے نہ ڈروں، میں بھوکا پیاسا رہنے کا خوف نہ کروں، میں گھوڑے سمندر میں ڈال دوں تاکہ تیرا پیغام ساری دنیا تک پہنچ جائے، یہ وہ مقدس جماعت ہے۔ میرے بھائیو، آج اسے اس جماعت کو بدنام کرنے کے لیے، آج اس مقدس جماعت پر الزامات اور تہمت کی بھرمار کر کے پوری دنیا میں اربوں روپے خرچ کر کے ایک گروہ ایک انسد اس مقدس جماعت کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ تبلیغ کرے کہ پیغمبر کی جماعت حضور کے بعد مرتد ہو گئی تھی، گاندھی انقلاب کا نمبردار رکھے اور اپنے آپ کو قاعدہ ملت اسلامیہ کہتا کہتا مر جائے اور اپنی کتاب میں لکھے کہ ابوبکر عمر کافر تھے۔ مجھے بتلاؤ، جو محمد کی جماعت کو کافر کہتا ہے، میں اسے مسلمان کیا کہتا ہوں؟ میرے بھائیو، سپاہ صحابہ جس جماعت سے میرا تعلق ہے، وہ جہاں اصحاب رسول کی مدد کام کرتے ہیں، جہاں اصحاب رسول کے ناموس سے واپس کر کے جان دیتی ہے، لڑتی مرتی ہے، آج وہ اس سازش کے خلاف، اس عالمی کفر کے خلاف نبوت آزما ہے، وہ جان ہتھیلی پہ لے کر پھر رہی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے خلاف جو سازش نے بدنام کرنے کی کوشش کرے گی، ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ وہ مشن تھا جسے جنگی شہید نے آگے بڑھایا،
صحابہ دشمنوں کی گولیوں سے چھلی ہو کے شہید ہو گیا. وہ شہید ہوا, لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ زخم و تشدد سجدے کی صورت میں آخری دم دے رہا تھا. میرے بھائیوں, اس کی جگہ پہ دوسرے آئے. اسحاق قاسمی اسمبلی میں پہنچے, صحابہ کی بات کی, آٹھویں دن شہید کر دیے گئے. وہ شخص بھی شہید ہو گیا. مولانا عبدالصمد آزاد شہید ہو گئے, سید طارق حسین شہید ہو گئے, اور کچھ ہی دنوں کے بعد مینا اقبال شہید ہو گئے. کچھ لوگ گزرے تھے, حافظ مجاہدہ شہید ہو گئے, مولانا حبیب الرحمان شہید, رشید احمد مدنی شہید. آج بائے صحابہ کے اسٹیج سے ڈیڑھ درجن سے لاکھ علماء شہید ہو چکے ہیں. ستر سے لاکھ کا حکم شہادت کا نام نوٹ کر کے ہیں. ہم جان ہتھیار جس کے لے کر پھر رہے ہیں. میں قرآن نبی تو مقام نبی ہے, صحابہ کی خاطر بھی ہم جانتے ہیں. آج اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جان ہتھیلی کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے شہیدوں کے خون کی برکت, صحابہ کرام کے نام کی برکت سے اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں الیکشن کام کر دیا. الیکشن آپ جانتے ہیں, الیکشن سیٹ ہماری, عالم دین ہمارے شہید ہوئے, لیکن حکومت کہتی ہے ہم پر انٹرنیشنل دباؤ ہے کہ آزم طارق کو قومی اسمبلی میں نہ جانے دو. مجھے کہا گیا صوبہ پنجاب کی وزارت لے لو. ہم نے کہا ہم لات مارتے ہیں اس وزارت کو, سودے بازی کی صورت میں آئے. ہم نے تو اسمبلی میں صحابہ کے نام بلند کرنا ہے. چنانچہ پوری حکومت وزیر و مشیر 40 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا میرے مقابلے میں, لیکن دنیا نے دیکھا ایک طرف 20 پجاروں نکلتی تھی, کروڑوں روپے لے کر نکلتی تھی, ایک طرف ہم کرائے کی گاڑیوں پہ نکلتے تھے. لوگوں نے دیکھا, دنیا نے دیکھا ہم نے 15,000 کی بیچ کی حکومت کو شکست دے کر قومی اسمبلی آتا. آج قومی اسمبلی کا رکن ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, ہم پاکستان کی قومی اسمبلی میں جہاں اسلام کے عادلانہ نظام کے دفاع کے لیے, اسلام کے امنی لباس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں نے جیتنے کے بعد پریس کانفرنس کے لیے اعلان کیا ہے کہ میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ بل لا رہا ہوں. ناموس صحابہ بل, یہ بل کیا ہوگا؟ اس میں صحابہ کی عظمت قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کی جائے گی, اور پھر مطالبہ کیا جائے گا. قرآن صحابہ کی مدہ بیان کرتا ہے, پیغمبر صحابہ کی تعریف کرتے ہیں, قرآن صحابہ کو سمجھے دیتا ہے, پیغمبر صحابہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پوری عالم اسلام نے, پوری دنیا کے مفکرین نے, محدثین نے, محرقین نے صحابہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اب اگر کوئی صحابہ کو بدنام کرتے یا صحابہ پہ تبنا کرتے, وہ قرآن و سنت کے انکاری ہو کر سارا اسلام کے ساتھ تھے, اور اس کو سزا سزائے موت دی جانی چاہیے. کیا پتا ہے ہمارا یہ موقف صحیح ہے یا غلط ہے؟ بس آپ سے ہم صرف کہتے ہیں دعا کیجیے. اللہ کے فضل و کرم سے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. تبلیغی جماعت کے حضرت بھائی عبد الوہاب صاحب, مولانا جمشید صاحب نے 7 اپریل کو مجھے اور فاروق صاحب کو بلایا. ہم گئے, ہم نے اپنا موقف رکھا. حضرت نے فرمایا اس ایک مقصد کے لیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بل اسمبلی میں لا رہے ہیں. عام حضرات سے صرف یہ التماس ہے, دعا کیجیے. دشمنان اسلام یہ عہد کر چکے ہیں کہ ہم اسمبلی سے پہلے پہلے چاہے بم مار کے اسے مارنا پڑا, ہم اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے. اور میں نے کل بھی کہا, میں آج بھی کہتا ہوں, میں غیب کا علم نہیں جانتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں رب کی رحمت پہ بھروسے انشاءاللہ میں اسمبلی میں جاؤں گا.
انشاءاللہ
جاؤں گا, اللہ کے مدد سے جاؤں گا, صحابہ کے ناموس کا بل پیش کروں گا, اور انشاءاللہ ایک ایک ایم ایل اے کو کام کروں گا. میرا دعویٰ ہے کوئی مسلمان ایم ایل اے اس کے اعتراف نہیں کرے گا. کر سکتے ہیں؟ اور ہم نے یہ بھی کہا ہے اخباروں میں, اگر کسی ایم ایل اے میں جرت ہے, کوئی سینیٹر ایم ایل اے صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے راستے میں روڑا ہٹائے, دیوار پڑے, آزما کے دیکھ لے, اگر پاکستان کی عوام اس سے پاؤں چہن نہ دے, پاکستان کی دھرتی اس پہ تنگ نہ کر دی جائے تو پھر کہیں گے. میرے بھائیوں, آپ سے التماس ہے دعاؤں کے ساتھ ہمارا تعاون کریں. ہماری مشکلات ہیں, بے گناہ مشکلات ہیں. جو جماعت 80 کے قریب شہید کرا چکی ہو, جس جماعت کے پاس یتیموں پہ عمران کی فہرست ہو, جو جماعت ڈھائی ہزار مقدموں میں ملبس ہو، جس کے سینکڑوں کارکن جیلوں میں ہو، آپ جانتے ہیں اس کے لیے کیا پریشانیاں ہیں، صرف دعا کی اعتماد ہے اللہ ہمارا حامی ناصر ہو، ہمیں اپنے مسائل میں کامیابی سے کنارے کرے۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری خواہش ہے پوری دنیا صحابہ کے در پہ آئے، صحابہ جیسا ایمان، تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری اور عمل اور کردار اپنائے تو آج بھی کامیابی کی راہیں ہمارا راستے کا انتظار کرتی ہیں۔ واہ اللہ والا تھوڑا